جمعہ 16 جون کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. بجٹ میں نئے ٹیکسوں سے پاکستانی کسانوں کو مزید مشکلات. ایک کسان رہنما نے کہا,
اگر گورنمنٹ ایگریکلچر کو فیور نہیں کرے گی تو پھر یہ مزید انڈسٹریز بھی نہیں چل سکیں گی اور یہ پاکستان معیشت کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کی معیشت میں زراعت کا حصہ 20% سے زیادہ ہے, تاہم ملک بھر میں کسان پریشان حال ہیں. وہ زراعت پر حکومتی پالیسی کو نامناسب قرار دیتے ہیں جو ان کے اخراجات کی مد میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. سنیے عبید ملک سے.
پاکستان میں حکومت صرف گندم یا کسی حد تک گنے پر قیمت کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ تقریباً 24 اجناس کو حکومت سپورٹ نہیں کرتی. ان اجناس کی فروخت کے لیے کسان مڈل مین یا آڑتی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جو اس کا منافع یقینی طور پر کھا جاتا ہے. پاکستان میں کسانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی رہنما میاں فاروق کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں شاید پاکستان وہ ملک ہے جہاں زرعی مداخل پر اتنی زیادہ ٹیکسیشن کی ہوئی ہے. دنیا میں کہیں مداخل پر جی ایس ٹی یعنی جنرل سیلز ٹیکس نہیں لگایا جاتا, یہ ٹیکس ہے ہی محاصل یعنی آؤٹ پٹ کا.
روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں پر کیے گئے ایک فضائی حملے میں تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہے ہیں. سنیے شمائلہ جعفری سے.
روس کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی ایک فضائی حملے میں ممکنہ طور پر ہلاک ہوئے ہیں. 28 مئی کو کیے گئے حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خود ساختہ دارالحکومت رقہ میں تنظیم کی کونسل کے اجلاس کو نشانہ بنایا گیا تھا. خیال رہے کہ اس سے قبل بھی کئی بار ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں. 2016 میں امریکہ کی جانب سے موصل پر حملے سے قبل تک ابو بکر البغدادی وہیں موجود تھے, تاہم نومبر 2016 میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان کا ایک نیا آڈیو پیغام جاری کیا تھا.
لندن میں پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے مغربی علاقے میں واقع رہائشی عمارت میں آتش زدگی سے ہلاک ہونے والے تمام افراد کی شناخت شاید کبھی نہ ہو سکے. اب تک اس حادثے میں 30 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے. احوال کے ساتھ نازش ظفر.
شمالی کنزنگٹن میں واقع 24 منزلہ رہائشی عمارت گرینفیل ٹاور میں منگل کی شب 1:15 کے قریب آگ لگی تھی. ایمرجنسی سروسز تاحال جلی ہوئی عمارت میں لاشوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. عمارت میں لاپتہ لوگوں میں کئی خاندان شامل ہیں. آگ بجھانے والے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی کے بھی زندہ بچانے کی امید نہیں ہے. میٹروپولیٹن پولیس کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہر شخص کی شناخت نہیں ہو پائے گی. ان کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز نہیں کرے گی. وزیراعظم تھریزا مے نے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے.
انڈیا کے شہر ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کے مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ابو سلیم سمیت 6 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا ہے. سنیے سبناس سے.
یہ ممبئی دھماکوں کے سلسلے میں دوسرا ٹرائل تھا. پہلے مقدمے کے اواخر میں 2003 سے 2010 کے دوران 7 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا, جن میں سے ایک کو بری کر دیا گیا ہے. ٹاڈا کی خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں ابو سلیم کو مجرمانہ سازش میں شامل ہونے کا قصوروار پایا ہے. ان کے علاوہ طاہر مرچنٹ, محمد دوسا, فیروز عبد الراشد خان اور کریم اللہ کو عدالت نے بم دھماکوں کے اس مقدمے میں مجرم قرار دیا ہے. عدالت اس معاملے کے کل 7 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہی تھی, جن میں سے ایک کو بری کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ ممبئی میں 1993 میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس سے پہلے 2006 میں عدالت نے اسی مقدمے میں 100 افراد کو سزا سنائی تھی.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کی طرف سے سنگین نتائج کی وارننگ کے باوجود محصور شدت پسندوں کے حق میں آج پھر مظاہرے ہوئے ہیں. مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ میں ایک نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور.
یہ واقعہ سری نگر سے جنوب کی جانب 35 کلومیٹر دور بجبہاڑا علاقے میں آج صبح اس وقت ہوا جب ہزاروں مظاہرین اس مکان کے نزدیک جمع ہو گئے جہاں فوج کے مطابق کئی شدت پسندوں کا محاصرہ کیا گیا تھا. تصادم جاری تھا کہ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کے بیچ فورسز پر پتھراؤ کر کے محسوس شدت پسندوں کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی. عینی شاہدین کے مطابق ایک طرف تصادم جاری تھا اور دوسری طرف فوج, نیم فوجی اہلکار اور پولیس مظاہرین پر ٹیئر گیس, چھروں اور گولیوں کی بارش کر رہے تھے. فورسز کی کارروائی میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے, جن میں سے محمد اشرف نامی نوجوان مارا گیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کو سبکدوش کرنے پر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے دہرایا ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے حوالے سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی صدر نے تصدیق کی ہے کہ ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں عدالت نے 1993 کے ممبئی دھماکوں کے سلسلے میں مزید 6 افراد کو قصوروار قرار دیا ہے اور لندن کی 24 منزلہ رہائشی عمارت میں آتش زدگی کے واقعے کے 2 دن بعد بھی ہلاکتوں کی حتمی تعداد واضح نہیں اور علاقے میں متاثرین میں اب سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سربین کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں زراعت کی صورتحال کی بات سے اور خاص طور پر نئے بجٹ کے تناظر میں۔ کہا جاتا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار میں اس کا حصہ 20% سے زائد ہے۔ تاہم ملک بھر میں کسان پریشان حال ہیں۔ ان کے خیال میں زراعت پر حکومتی پالیسی نامناسب ہے، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات زیادہ اور منافع مسلسل کم ہو رہا ہے۔ چھوٹے کاشتکار زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس میں اور سراپا احتجاج ہیں۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں جو پاکستان میں کاشتکاروں کے حالات کو اس نہج تک لائے ہیں؟ اوکاڑا سے بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی عمر دراز اپنی اس رپورٹ میں۔
محمد یعقوب مشقت سے نہیں ڈرتے، ان کو ڈر ہے تو یہ کہ کہیں اس بار بھی ان کی محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ محمد یعقوب کی صوبہ پنجاب کے ضلع اوکاڑا کے ایک گاؤں میں 18 ایکڑ زمین ہے۔ 75 ایکڑ وہ ٹھیکے پر کاشت کرتے ہیں۔ چند سال قبل فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد زراعت میں ان کا آغاز تو اچھا تھا، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے وہ بہرحال مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تب خرچہ کم تھا، اب منافع کم ہے اور نوبت قرضوں تک آ چکی ہے۔
پیسہ سارے کو کور نہیں ہویا کیونکہ جنساں دا ریٹ نہیں سی صحیح۔ اسی پھر مزید ہور دوسرے پائی دا سونا رکھیا 1,20,000 روپیہ، او دا او بھی سارے اتے دے آڑتی کا جناب 11,00,000 روپیہ سن دینا۔ 19,00,000 روپیہ قرضہ ہے اس ٹائم۔ زمین ویچاں گے کو اپنا مال ویچاں گے، پھر اکثر جنہوں نے دینے نے انہوں نے دینے ہی آئے جی۔
مقصود احمد کی کہانی صرف ایک کسان کی کہانی نہیں، یہ پاکستان میں زراعت کی مجموعی ابتر حالت کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ خرچہ زیادہ اور آمدنی کم، چھوٹے کسانوں کا شکوہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ان کے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ فصل کی کاشت کا وقت ہو تو کھاد، بجلی اور کیڑے مار ادویات انتہائی مہنگی ہوتی ہیں، اور جب فصل تیار ہو جائے تو کسان کو اس کی قیمت اپنے اخراجات سے بہت کم ملتی ہے۔ نتیجتاً اسے اگلی فصل کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے اور اگلے سال پھر نقصان۔ کسان تنظیموں کے مطابق حکومت کی طرف سے ان کے اخراجات پر ٹیکس اس قدر زیادہ ہیں کہ حکومتی سبسڈی کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
ہماری میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے کسانوں کی ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ حکومت چونکہ ان پہ توجہ نہیں دے رہی، ان کو کوئی کسی قسم کی امداد نہیں دے رہی، کوئی سبسڈی نہیں دے رہی۔ ان کی لوننگ ہے تو وہ بھی ہم نے ہی کو تھوڑی بہت کوشش کر کے آواز اٹھا کے، ابھی کچھ تھوڑا سا بغیر سود کے انہوں نے قرض دینا شروع کیا جو کہ چند کسانوں کو صرف مل سکا۔
حکومتی پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں کسان سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت غیر ضروری ٹیکس ختم کرے، کاشتکار کو سبسڈی دے اور زرعی اجناس کی قیمتوں کو سہارا دے۔ کسان تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں زراعت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، اوکاڑا۔
اور اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کسان اتحاد کے سیکرٹری جنرل عمیر مسعود سے رابطہ کیا. ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ زرعی اخراجات پر اتنے زیادہ ٹیکس کی پالیسی کو ان کی تنظیم کس طرح دیکھتی ہے.
جی, اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ ان پٹس پہ اگریسو ٹیکسیشن نہیں ہے اور تمام دنیا اس سیکٹر کو سبسیڈائز بھی کرتی ہے, ٹیکس فری بھی کیا ہوا ہے, ایون چائنا, انڈیا, باقی کنٹریز میں. لیکن پاکستان میں ایک تو جی ایس ٹی لگایا جاتا ہے, اس کے علاوہ دیگر کئی قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. جی ایس ٹی کے انکم ٹیکس ہے, اسی طرح یہ جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارجز کے نام سے جو ٹیکس ہے, یہ ایک بیگ پہ تقریباً یوریا کے ایک بیگ پہ تقریباً 400 روپے کے قریب ہے. اور یہ ان فیوچر کوئی پروجیکٹ ہے جو سوئی گیس کمپنی لگانا چاہ رہی ہے اور اس سلسلے میں یہ ہم سے وصولی کی جا رہی ہے اور یہ انتہائی زیادتی ہے.
لیکن یہ عجیب بات ہے نا کہ ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے, ساتھ سبسڈی بھی ہے, تو وہ سبسڈی بےمانی ہو جاتی. تو حکومت اگر ٹیکس کم نہیں کر سکتی تو سبسڈی زیادہ کیوں نہیں کرتی؟
یہ اس میں یہ ہے کہ جو ریسنٹ بجٹ میں پاکستان میں ٹیکس ختم کیا گیا ہے, 500 روپے سے 400 روپے ٹیکس کیا گیا, لیکن اس میں اصل میں ہوا یہ کہ لاسٹ پہلے جو تھا وہ سبسڈی تھی 300 روپے بیگ پہ اور 500 روپے ٹیکس ہم سے لیا جا رہا تھا اور 300 روپے ہمیں سبسڈی دی جا رہی تھی. اب کیا یہ کہ جی ہم نے 400 روپے ٹیکس ختم کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی 150 روپے کے ایک فردر ٹیکس کے نام سے, ایک کسی اور نام سے 150 سے 200 روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے. ابھی جو یہ فاسفورس کی میں بات کر رہا ہوں, ڈی اے پی کھاد کی, ڈی اے پی کھاد کا جو ایک بیگ ہے تقریباً 100 سے 150 روپے مہنگا ہو جائے گا. جو یہ انہوں نے ابھی اس بجٹ میں جو ریلیف دیا ہے, اس ریلیف سے تقریباً 150 روپے پر بیگ کاسٹ انہانس کر جائے گی.
تو ریلیف سے نقصان ہو رہا ہے؟
جی نقصان, ریلیف ہے ہی نہیں بیسیکلی, یہ صرف نمبرنگ کی گیم تھی اور اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا کسان کو.
اچھا عمیر مسعود صاحب, یہ کاشتکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیکسوں کی وجہ سے ان کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کو فصل کی اچھی قیمت, کسان کو اچھی قیمت نہیں ملتی کیونکہ حکومت کم از کم 24 اجناس کی قیمتوں کو سپورٹ نہیں کرتی, سبسیڈائز نہیں کرتی ایک طرح سے, اور زیادہ تر جو منافع ہے ٹھیکے دار اور مڈل مین لے جاتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟
جی بالکل. جی اس میں یہ ہے کہ نمبر ون تو یہ جو ہمارے دو نیبرنگ میجر کنٹریز ہیں, ایک انڈیا اور دوسرا چائنا, دونوں میں کسان کو سپورٹ پرائس دی جاتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, پاکستان میں جو مارکیٹ میں اتنا ہائی ریٹس ہیں مارکیٹ میں اور کسان کی جو سیل ہوتی ہے پروڈکٹ, ان میں بڑا ڈفرینس ہے, گیپ بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ پرائسز فکس نہیں ہے. ابھی بھنڈی جو ہے ہم ریسنٹلی 90 روپے کی 5 کلو بھنڈی بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف اگر مارکیٹ میں چلے جائیں تو 90 روپے کلو مل رہی ہے. اسی طرح آلو ہم 10 روپے کلو بیچتے ہیں تو مارکیٹ میں 50 روپے کلو ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ مڈل مین اور دیگر لوگ کھا رہے ہیں جس کو گورنمنٹ کبھی کنٹرول کر ہی نہیں سکی, اور جتنی دیر تک یہ سپورٹ پرائس فکس نہیں کریں گے پرائسز, اتنی دیر تک پوسیبل ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کو کنٹرول کیا جائے. پاکستان کی دو بڑی کمیونٹیز ہیں, ایک فارمر کمیونٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو اینڈ یوزر ہے, عام پبلک ہے, وہ دونوں ہی سفر کر رہے ہیں صرف حکومتی نااہلی کی وجہ سے.
ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے اب جو حکومتیں آ رہی ہیں وہ زراعت کو ترجیح نہیں دے رہی, کاشتکاروں کو اہم نہیں سمجھ رہی, یا کہ یہ کیونکہ ایک صنعت کاروں کی یا انڈسٹریلسٹ کی حکومت کہلاتی ہے تو ان کو احساس نہیں ہے؟
دیکھیے اس سے پہلے تو پچھلے ادوار میں تو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا, لیکن مشرف دور میں 2000 روپے تک بھی پر بیگ سبسڈی دی جاتی رہی کیونکہ کچھ حکومتیں اور سمجھتی ہیں اس کی امپورٹنس کو ایگریکلچر کی, زراعت کی. اور ابھی پوری دنیا میں جو ایگریکلچر ہے اس پہ اور فوڈ سیکیورٹی اور پلس آپ کی جو بارڈر سیکیورٹی ہے, ان دو چیزوں کی پوری دنیا میں پریفرنس دی جاتی ہے اور امپورٹنس دی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت کو ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سب سے ہمارا اہم مسئلہ فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں, اور اگر اس طرح چلتا رہا تو پاکستان میں زراعت کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا, اور اگر ایگریکلچر تباہ ہوا تو اس ملک کی انڈسٹری اور دیگر ادارے بھی ختم ہو جائیں گے.
ایگریکلچر تباہ ہوا تو ملک کی انڈسٹری اور دیگر ادارے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ تھے میاں چنو سے, پاکستان کسان اتحاد کے سیکرٹری جنرل عمیر مسعود. اور شدت پسندی سے متاثر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی جا رہی ہے جو افغانستان اور وسطی ایشیا سے منسلک ہوگی, اور اس کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے, لیکن مقامی قبائل زمین کے حصول کو متنازع قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حق پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. سنیے اس بارے میں عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہ صنعتی بستی یا انڈسٹریل اسٹیٹ میرعلی میرن شاہ روڈ پر کوئی 5000 کنال پر قائم کی جا رہی ہے جس کے لیے ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے. اس انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے تمام قبائلی علاقوں کے سروے کیے گئے اور پھر شمالی وزیرستان ایجنسی کو ہی منتخب کیا گیا. اس منصوبے پر 3 سے 4 بلین روپے خرچ ہوں گے اور یہ صنعتی بستی 2019 تک مکمل ہو سکے گی. فاٹا سیکرٹریٹ کے ترجمان عبدالسلام وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ قبائلی علاقوں میں بڑی مقدار میں معدنیات ہیں جس سے وابستہ صنعتیں یہاں ترجیحی بنیادوں پر قائم کی جا سکیں گی.
دیکھیں, ایک تو یہ غلام خان روڈ سے ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ غلام خان روڈ جو کہ افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک تمام ممالک کو ہوتا ہے یہ روڈ, تو یہ اس روڈ پہ ہونے کی وجہ سے اس کا مقصد جو ہے صرف مقامی صنعتیں نہیں بلکہ اس کو ایک انٹرنیشنل جو ہے ان کے لیے اس کی افادیت کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر مختلف چیزیں ہیں, مقامی صنعت ہیں جس کو پروان چڑھایا جائے گا, اور انڈسٹریل پلیٹس جو ہیں وہ 500 سے 700 تک انڈسٹریل پلیٹس ہوں گے.
انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹریل اسٹیٹ پر کام 1-2 ماہ میں شروع کر دیا جائے گا جس سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے.
اس میں پاک فوج, قبائلی عمائدین, پولیٹیکل انتظامیہ, انہوں نے مل کے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور سب جو ہے مشترکہ طور پر انہوں نے ایف ڈی اے فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جس جگہ کا انتخاب کیا انہوں نے جا کے پھر اس کو مقامی لوگوں سے خریدا اور ان کو دیا گیا.
یہ صنعتی بستی جس زمین پر تجویز کی گئی ہے اسے مقامی قبیلے کے لوگ متنازع قرار دے رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں بعض عناصر نے پولیٹیکل انتظامیہ سے مل کر ان کی زمین بیچ دی ہے. اس قبیلے کے ایک رکن مشیر خان وزیر نے کہا کہ یہ شاملات کی زمین 3 دیہات حکیم خیل, مبارک شاہی اور پیران قلعے کے لوگوں کی ہے, جبکہ باہر سے آئے کچھ لوگ اس پر قابض ہو کر زمین بیچ رہے ہیں.
ایف بی آئی جب زمین جہاں بھی لیتا ہے وہ ایک طریقے سے لیتا ہے, اس نے چپکے سے یہ زمین لیا ہے اور اس نے تحقیقات نہیں کیا ہے. جب وہ زمین لیتے تو وہ اخبار میں آتا ہے, وہ نزدیک گاؤں سے پوچھ رہے کہ یہ زمین کس کا ہے, یہ قبضے والے نے اس پر یہ زمین بیچا ہے, یہ زمین انڈسٹری زون کا زمین جو ہے یہ اکیم خیل, مبارک شاہی اور پیران کا ہے, ہمارے لوگ جو اس کا یہ سپت کے یہ نکلیں گے اور یہ احتجاج کریں گے. اور ہم نے جو ہے عدالت ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا ہے, ہائی کورٹ کا تاریخ چل رہا ہے, اور پولیٹیکل صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے چیلنج کیا ہے کمشنر بلو کے ساتھ.
اس بارے میں شمالی وزیرستان ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے ایک اہم رکن محسن داوڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں مقامی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا.
مسئلہ یہ ہے کہ کس عدالت میں ہے تو اس کا تو کم از کم انتظار کر لینا چاہیے, تو اگر کوئی کمیٹی بھی بنی تھی, اب یہ کمیٹی تو شاید اس کی طرف یہ جو اشارہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں ہی نہیں, ان کا ہمارے قوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ یہ ہمارے قوم کی ملکیت ہے, پورے قوم کی زمین ہے, تو یہ 100-150 سال سے ہم یہاں پر آباد ہیں اور یہ ہماری زمین ہے, تو جو جائز جو ان کے اونرشپ ہے, حقیقی اونرس ہیں زمین کے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ برائے مہربانی ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ زمین کے بابت بات کی جائے, نہ کہ وہ لوگ جن کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جا کر پولیٹیکل انتظامیہ سے مل کر زمین کا سودا کر دیں.
شمالی وزیرستان ایجنسی بھی دیگر قبائلی علاقوں کی طرح شدت پسندی کا شکار رہی، جہاں جون 2014 میں فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، لیکن اب ایسی اطلاعات ہیں کہ 90% لوگ واپس اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب فاٹا اصلاحات کے نتیجے میں اگر قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہو جاتا ہے تو اس سے مبصرین کے مطابق ان علاقوں میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا سکیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ذکر کرتے ہیں بھارت کا، جہاں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے معاملے میں مزید 6 افراد کو قصوروار قرار دیا ہے۔ سرکاری وکیل نے ان سبھی کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ عدالت سزاؤں کا تعین 19 جون کو کرے گی۔ اس سے پہلے ممبئی بم دھماکے کے مقدمے میں 100 افراد کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
1993 میں ممبئی کے سلسلوار بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ممبئی کی خصوصی عدالت نے 24 برس پرانے اس مقدمے میں آج ممبئی کے گینگسٹر ابو سالم سمیت مزید 6 افراد کو ان دھماکوں کی سازش، قتل اور ملک کے خلاف جنگ چھڑنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ اس مقدمے کے سرکاری وکیل دیپک سالوے نے بتایا، دیپک کہہ رہے تھے کہ ان سبھی کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ان کے اقبالیہ بیانات ہیں، ان دھماکوں میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور گولہ بارود برامد کیے گئے تھے۔ ان سبھی ثبوتوں کی بنیاد پر ہم نے عدالت سے ان مجرموں کو سزائے موت دینے کی درخواست کی ہے۔ عدالت سزاؤں کا تعین 19 جون کو کرے گی۔ عدالت کے فیصلے پر متاثرین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
جو بھی ریزلٹ آج آیا ہے، وی آر ویری پوزیٹیو، وی ریسپیکٹ ٹاڈا کورٹ، وی ریسپیکٹ سپریم کورٹ۔
یہ بم دھماکے 1992 میں ایودھیا میں بابری مسجد کے نظام کے بعد ممبئی میں خونریز مسلم مخالف فسادات کے بعد کیے گئے تھے۔ ان فسادات میں 1000 سے زیادہ مسلم مارے گئے تھے۔ فسادات کی مفصل تحقیقات کی گئی تھی، تحقیقاتی کمیشن نے قصورواروں کی نشاندہی بھی کی تھی، لیکن 1000 سے زیادہ مسلمانوں کے قتل کے لیے کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ فسادات کی تحقیقات کرنے والے جج جسٹس کرشنا نے کہا تھا کہ جس طرح ممبئی دھماکوں کے ملزموں کو سزا دینے میں حکومت نے پوری شدت سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، کاش وہ فسادات کے مجرموں کو بھی اسی طرح سزا دلواتی۔ فسادات کے بعد ممبئی میں اسٹاک ایکسچینج اور شہر کے مصروف زاویری بازار سمیت 12 مقامات پر سلسلے وار بم دھماکے ہوئے تھے۔ بھارت میں یہ دہشت گردی کی اس وقت تک کی سب سے بڑی واردات تھی۔ ان دھماکوں کے لیے تفتیشی ایجنسیوں نے ممبئی کے اس وقت کے مافیا ڈان داؤد ابراہیم اور ان کے ساتھی رزاق میمن عرف ٹائیگر میمن کو اصل مجرم قرار دیا تھا۔ یہ دونوں ملزم ابھی تک مفرور ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں کہیں روپوش ہیں، لیکن پاکستان اس سے انکار کرتا رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کی طرف سے سنگین نتائج کی وارننگ کے باوجود محصور شدت پسندوں کے حق میں آج پھر ایک بار مظاہرے ہوئے، اور مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ میں 1 نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ کل بھی مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائیوں میں 1 نوجوان مارا گیا، جبکہ نامعلوم اسلحہ برداروں کے حملوں میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
یہ واقعہ سری نگر سے جنوب کی جانب 35 کلومیٹر دور بج بہاڑا علاقے میں آج صبح اس وقت رونما ہوا جب ہزاروں مظاہرین اس مکان کے نزدیک مظاہرہ کرنے لگے جہاں فوج کے مطابق کئی شدت پسندوں کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ تصادم جاری تھا کہ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کے بیچ فورسز پر پتھراؤ کر کے محصور شدت پسندوں کا گھیراؤ توڑنے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک طرف تصادم جاری تھا اور دوسری طرف فوج، نیم فوجی اور پولیس اہلکار مظاہرین پر ٹیئر گیس، چھروں اور گولیوں کی بارش کر رہے تھے۔ فورسز کی کارروائیوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے محمد اشرف نامی نوجوان کی موت ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے اس تصادم کے دوران 2 رہائشی مکانوں کو بارود سے اڑا دیا گیا، اور بعد میں فوج نے دعویٰ کیا کہ لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر جنید متو کو ساتھی سمیت ہلاک کیا گیا ہے۔ اس دوران بج بہاڑا کے ملحقہ دیہات اور جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع میں شدید مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائیوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ان میں سے بیشتر کو گولیاں لگی ہیں۔ کل بھی سری نگر کے رنگریٹ علاقے میں مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں 1 نوجوان مارا گیا، جبکہ نامعلوم مسلح افراد نے کولگام اور سری نگر کے حیدرپورہ میں الگ الگ حملوں کے دوران 2 پولیس اہلکاروں شبیر احمد اور شہزاد دلاور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بانڈی پورہ ضلع میں شہزاد کے جنازے میں شامل لوگوں کی بھاری تعداد نے ہند مخالف مظاہرے کیے۔ پولیس اہلکاروں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کسی بھی مسلح گروپ نے قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے ان ہلاکتوں کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔
یہ انسانیت کا خون ہے، کشمیریت کا خون ہے، جو ہمارا نیبرنگ کنٹری اپنے جیو پولیٹیکل پرپزز کے لیے یہاں کے لوگوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ایز اے پان استعمال کیا جا رہا ہے۔
مظاہروں کو روکنے کے لیے حکام نے انٹرنیٹ سہولات کو معطل کر دیا ہے، تاہم علیحدگی پسندوں نے شہری ہلاکتوں کے خلاف کل وادی میں ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سربین ابھی جاری ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔ اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کی واپسی بہت شاندار رہی ہے۔ یہ بات کوہلی نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہی۔ واضح رہے دفاعی چیمپئن انڈیا نے ایونٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان کو ہرایا، لیکن اس شکست کے بعد پاکستان نے ٹاپ رینک ٹیم جنوبی افریقہ اور پھر سری لنکا کے خلاف اپنے میچز میں کامیابی حاصل کی اور سیمی فائنل میں بھی انگلینڈ کو ہرا کر سبھی کو حیرت میں ڈال دیا۔
And they have really improved their cricket and it's credit to their setup and the kind of players they have now who are taking more responsibility.
Virat Kohli keh rahe hain isme koi hairat nahi ki Pakistani team ne cheezon ko badi khoobi se apne haq mein kiya hai. Iska credit unke setup aur players ko jata hai jinhone zimmedari ka muzahira kiya. London mein jari Hockey World Cup qualifying tournament ke pehle hi match mein Pakistan ko Holland ke khilaf 4 goals se shikast ka samna karna pada jabki India ne Scotland ko 4-1 se hara diya. Udhar England ne Cheen ko 2-0 se shikast di aur qualifying round ka fatehana aagaaz kiya hai. Aaj پاکستان کی ہاکی ٹیم اپنا دوسرا میچ کینیڈا کے خلاف کھیلے گی۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل سٹارک انفٹ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے خلاف اگست میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیل پائیں گے۔ اس دورے کے لیے آسٹریلیا نے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کانٹا نے نوٹنگھم اوپن کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی کو 6-3 اور 7-5 سے شکست دی۔ بلغاریا کے سیکنڈ سیڈ گریگور دیمیتروف اسٹٹگارٹ ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 155 یاشیانوویچ سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ اور سابق یو ایس اوپن کی فاتح سمانتھا سٹاسر انفٹ ہونے کے باعث آئندہ ماہ ہونے والے ومبلڈن اوپن میں شرکت نہیں کر پائیں گی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ لندن کی 24 منزلہ رہائشی عمارت میں آتش زدگی کے خوفناک واقعے کے 2 دن بعد بھی ہلاکتوں کی حتمی تعداد واضح نہیں ہے۔ درجنوں خاندان بے گھر ہیں، ان کے پیارے لاپتہ ہیں اور علاقے میں متاثرین میں اب سخت غم و غصہ ہے۔ اس بارے میں سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کا، سنیے فرحت جاوید سے۔
پاکستان کی معیشت میں زراعت کا بڑا حصہ ہونے کے باوجود کسان پریشان حال ہیں۔ وہ زراعت کے لیے حکومتی پالیسی کو نامناسب قرار دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار تصدیق کی ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کو سبکدوش کرنے پر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ایک فضائی حملے میں ہلاکت کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کے مقدمے کی سماعت سماعت کرنے والی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ابو سلیم سمیت چھ ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں کے دوران فورسز کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پولیس نے خبردار کیا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی ان لوگوں کی شناخت نہ کر سکے جو شہر کے مغربی علاقے میں واقع گرینڈ فیل ٹاور میں لگنے والی آگ سے جل کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حادثے میں 30 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم ابھی بھی درجنوں افراد ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں۔ ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ اور ان کے پوتے پرنس ولیم نے آج علاقے کا دورہ کیا۔ فائر چیف کا کہنا ہے کہ اب عمارت میں کسی کے زندہ بچ جانے کی امید نہیں، تاہم لاشوں کو نکالنے کا کام جاری رہے گا۔ پولیس اس معاملے میں مجرمانہ غفلت کے پہلو پر تفتیش کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم ٹریزا مے نے اس علاقے کی عوامی اس حادثے کی عوامی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
بدھ کی الصبح لندن کے مغربی علاقے میں واقع رہائشی فلیٹس کی عمارت گرینفیل ٹاور میں آتش زدگی سے ہلاک ہونے والے پہلے شخص کی باقاعدہ شناخت ہو گئی ہے۔ یہ شخص محمد الحاج علی ہیں، جن کی عمر 23 سال ہے۔ وہ شامی پناہ گزین تھے اور لندن میں سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب ٹاور میں آگ لگی تو وہ 14th فلور پر اپنے فلیٹ میں اپنے بھائی عمر کے ساتھ موجود تھے۔ فائر فائٹرز نے عمر کو بربک فلیٹ سے نکال لیا، لیکن محمد اندر ہی محصور رہے۔ عمر نے محمد سے اپنی آخری کال کی تفصیلات بتائیں۔
فائر واز ویری کلوز،
آگ بہت قریب تھی اور پھر وہ آ گئے اور انہوں نے کہا آگ اگلے کمرے میں ہے، جلدی باہر نکلو۔ دروازے سے بہت سا دھواں اندر آ گیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اپنی انگلیاں بھی نہیں۔ مجھے فائر فائٹرز نے دھکیل کر نکال دیا۔ باہر آ کر میں نے محمد کو فون کیا اور پوچھا تم کہاں ہو، تو اس نے کہا میں فلیٹ میں ہوں۔ میں نے کہا تم باہر کیوں نہیں آئے، اس نے کہا مجھے کسی نے باہر نہیں نکالا، اور پھر وہ کہنے لگا تم مجھے کیوں چھوڑ آئے ہو۔
محمد الحاج علی کے دوست عبد العزیز الماشی نے ان کی موت کو بڑا صدمہ قرار دیا ہے۔
محمد یہاں اپنی جان بچانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ آگ میں جل کر مرنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس المناک صحنے کو روکا جا سکتا تھا۔ مقامی کونسل اور متعلقہ اداروں کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور بہت سے سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیا جانا ضروری ہے۔
اب گرینفیل ٹاور سے زندہ نکالے جانے والے افراد کی کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور زندہ بچ جانے والے امدادی اداروں، خاص طور پر فائر فائٹرز کی بہادری کو سراہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس معاملے پر سیاسی تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیبر پارٹی کے لیڈر جرمی کوربن نے ٹاور کا دورہ کیا، رہائشیوں سے بات چیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت سے ہر سوال کا جواب مانگا جائے گا۔
ٹاور بلاک کی تعمیر دراصل بہت سے کنکریٹ کے خانوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ خانے فلیٹس ہیں اور آگ کو ایک فلیٹ سے دوسرے تک نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ اوپر کی طرف پھیلی اور باہر کی طرف بھی۔ سوال ہیں آگ بجھانے والے فوارے سے متعلق، سوال ہیں عمارت میں آگ سے محفوظ رکھنے والی اینٹوں کے استعمال کے بارے میں، سوال ہیں کہ عمارت میں آگ روکنے کے لیے بنائی گئی تہہ کیوں کام نہیں کر سکی، سوال ہیں عمارت کی تعمیر کے قوانین کے حوالے سے، اور سوال ہیں حفاظتی انتظامات کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ اونچی عمارتوں میں رہتے ہیں، اور آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کتنے محفوظ ہیں۔
وزیراعظم ٹریزا مے کو اس لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز گرینفیل ٹاور کے دورے کے موقع پر وہ حوصلہ افزائی کے لیے امدادی کارکنوں سے تو ملی، لیکن جرمی کوربن اور میئر صادق خان کے برعکس انہوں نے متاثرہ رہائشیوں کا دکھ بانٹنے کے لیے ان سے ملاقات نہیں کی۔ تاہم سیاسی امور سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگار کرس میسن کا کہنا ہے کہ اس کا سبب امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ نہ ڈالنا تھا۔
میرا تجزیہ ہے کہ وزیر اعظم جب وہاں گئیں تو ان کے عملے نے زیادہ تفصیلی دورہ کرنے کی تجویز پر غور کیا تھا، لیکن انہوں نے پولیس سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کے حفاظتی انتظامات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے لیے پولیس کی مزید نفری کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کرنا پڑتا، جس سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی تھیں، اور بہتر تھا کہ پولیس کو وہی کام کرنے دیا جائے جو وہ کر رہی تھی۔
بی بی سی کے سیاسی امور کی مدیر لورا کنسبرگ کے مطابق کسی بھی حکومت کو جو گرینفل آتش زدگی جیسے سانحے کا سامنا کر رہی ہو معاملات سے نبٹنے کے لیے بہت حساسیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اسے کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے۔ ہاؤسنگ کے وزیر الوک شرما کا کہنا ہے کہ حکومت مقامی حکام سے مل کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہر متاثرہ شخص کو اسی علاقے میں جگہ دی جا سکے۔
اس وقت یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جلد از جلد عارضی رہائش گاہوں میں منتقل کیا جا سکے، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان خاندانوں کو مناسب مقامات پر ہی منتقل کرنا چاہیے، یعنی قریبی علاقوں میں، اور کچھ خاندانوں میں بچے بھی ہیں جو اسکول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان کے لیے ایسی رہائش تلاش کریں جو اسکول سے زیادہ دور نہ ہو۔
گرینفل ٹاور کی بحالی کرنے والی کمپنی ریڈن نے وزیراعظم ٹریزا مے کی جانب سے آتش زدگی کی عوامی تحقیقات کروانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے بحالی اور مرمت کے دوران صحت اور حفاظت سے متعلق تمام قوانین و ضوابط کی پاسداری کی ہے۔ عمارت سے لاشیں تلاش کرنے کا کام ابھی بھی جاری ہے۔
لندن کے علاقے کینزنگٹن میں آتش زدگی کے واقعے کے دو دن بعد کی صورتحال بتا رہی تھیں شمائلہ جعفری، اور میں نے لندن کے اسی علاقے کے رہائشی اور وہاں لیبر پارٹی کے سابق کاؤنسلر بھی رہنے والے مشتاق لاشاری سے بات کی۔ ان سے پوچھا کہ اب وہاں صورتحال کس طرح کی ہے اور یہ کہ متاثرین کو کس طرح سنبھالا جا رہا ہے۔
دیکھیں جی، وہاں پہ ایک تو بہت ساری چیریٹیز ہیں جو پہنچ گئی ہیں۔ ایک لوکل چیریٹی ہے سینٹ کلیمنٹ اینڈ سینٹ جیمز کمیونٹی سینٹر، اس کے اندر انہوں نے فوڈ اینڈ شیلٹر اور غریب لوگوں کے لیے دو انہوں نے شیڈ دے دیے ہیں، کچھ اور کمرے دے دیے ہیں، اور چونکہ یہ چرچ رن آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ہی چرچ ہے جس میں لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، وہاں رہ بھی رہے ہیں۔ اس کمیونٹی سینٹر میں ان کے جتنے امپلائیز ہیں اور ولنٹیئر ہیں، ریسکیو والے وہ بھی آ رہے ہیں۔ یہ میں ایک آرگنائزیشن، پھر ہیرو کلب کے اندر ہماری مسلم کیئر سے لے کے اسلامک ریلیف تک آئے ہوئے ہیں، وہ بھی فوڈ لائے ہوئے ہیں۔ سو فوڈ کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ صرف یہ۔ دوسرا جو ٹی ایم او ہے، ٹیننٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن، جو کاؤنسل سے آرم لینتھ پہ پرائیویٹ کمپنی ہے، جو یہاں کی کینزنگٹن چیلسی کی تمام کاؤنسل اون پراپرٹیز کو مینج کرتی ہے، وہ ہے مین ریسپانسیبل، اینڈ دین ٹوٹل ریسپانسبلٹی لائز ود دا رائل بار آف کینزنگٹن چیلسی، جنہوں نے وہاں پہ ٹی ایم او کے دفتر میں ویسٹ ویسٹ سینٹر کے نیچے جگہ بنا دی ہے جہاں لوگ سو بھی رہے ہیں لائز زمین پہ جو گرینفیلڈ ٹاور کے بچ گئے ہیں، اور انہوں نے جو نیئر بائی خالی کرائے تھے علاقے، اس میں سے صرف ون تھرڈ ابھی تک ون سیف ہے، ٹو تھرڈ کو انہوں نے سیف قرار دے کے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی ہے آج صبح تک۔
جو قریب کی عمارتیں تھیں،
قریب کی عمارتیں، تین واک ویز ہیں، ہسٹ وے واک، پیسٹن واک جس میں بھی رہتا ہوں، یعنی میرا گھر فلیٹ جو ہے وہ ابھی تک سیف نہیں ہے، نیئر بائی جو فلیٹس ہیں وہ انہوں نے سیف قرار دے دی ہیں۔ تو تقریباً کوئی 50 کے قریب پراپرٹیز ہیں جو ابھی تک ان سیف کہہ رہے ہیں کہ ان میں آپ نہ موو کریں۔
تو اوور آل انچارج کون ہے؟ کاؤنسل والے انچارج ہیں، مطلب جو فہرستیں ہیں لوگوں کی، متاثرین کی، وہ کس طرح سنبھالا جا رہا ہے ان کے کیسز کو؟
وہ ٹی ایم او اور کاؤنسل دونوں مل کے کر رہی ہیں۔
اچھا،
کاؤنسل کا جو ہاؤسنگ کا کیبنٹ ممبر ہے وہ، اور کاؤنسل لیڈر، اور جو چیئر وومن ہے ٹی ایم او کی اور چیف ایگزیکٹو ہے ٹی ایم او کا، یہ چاروں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنسل کے آفس میں ہی، اور وہیں سے مانیٹر کر رہے ہیں ود چیف ایگزیکٹو اینڈ تمام جو سوشل سروسز سے لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک، چونکہ بہت سارے اسکولوں میں بچے نہیں جا رہے، بہت سارے ارد گرد کے اسکول جو پرائمری ہیں وہ بند ہیں، تو وہ سب ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سونر دین لیٹر نارملائز کیا جائے، لیکن افیکٹ جو ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ میرا خیال اس پہ کم از کم کئی دن لگیں گے سرٹن ایریے تک نارملٹیز کو لانے میں۔
اچھا، آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں؟
جیسا میں نے کہا ہے کہ چونکہ کانٹیکٹ ابھی تک کوئی 170 کے ساتھ ہو چکا ہے، تو میں باقی کو تو مسنگ پرسن ہی انکلوڈ کروں گا، وہ کنکلوڈ کروں گا نا، 300 پلس۔
اچھا، اور جو جیسے آپ نے کہا ایمرجنسی ٹائپ سچویشن ہے، ہنگامی صورتحال ہے بالکل، تو جو متاثرین ہیں ایک طرح سے ان کی زندگیوں کو نارملائز یا روٹین میں لانے کے لیے کیا کوششیں ہیں، اور کیا ان کی مطلب نفسیاتی امداد کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی انتظامات ہیں؟
بالکل، ابھی کاؤنسل آج سے ان کی، ظاہر ہے سب سے بڑا جو ہے نا وہ تو ٹراما ہوگا، جیسے اب میرا گرینڈ چائلڈ ہے اس کو رات کو 3 بجے جب آپ نے سوتے ہو کے اٹھایا تو وہ اس دن سے پوچھ رہے ہم سے کہ وہ جو فائر تھی اس کا کیا ہوا. تو میری بیٹی جو ہے وہ جو کاؤنسلر بھی ہے، کل پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ رو پڑتی ہے جب اسے کوئی بات کرتا ہے، چونکہ ہمارے جن لوگوں کے جاننے والے ہیں وہ ٹرامٹائز ہیں. تو جو فائر سروس کی چیف تھی اس نے بھی رات کو آ کے کہا کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوگی، ان لوگوں کو سیٹل کرنے کی بڑی ضرورت ہوگی، ان لوگوں کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی. میں کل جب گیا تھا وہاں سینٹر میں تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ جو ریلیٹیوز ہیں جن کے ریلیٹیوز فوت ہو چکے ہیں وہ مختلف جگہوں سے آ کے وہاں پہ، وہ ایک قسم کی چیخو پکار ہے. یعنی کھانے کی کسی کو پرواہ نہیں، سونے کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دے وانٹ ٹو نو کہ کیا ہوا ہمارے ریلیٹیو کے ساتھ، اس کی باڈی کہاں ہے اس کا، اور دے وانٹ ٹو سے گڈ بائی ٹو دیم.
یہ تھے کینزنگٹن کے رہائشی مشتاق لاشاری. اور بی بی سی کے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی بھی لندن کے اس علاقے سے ہو کر آئے ہیں جہاں 2 روز پہلے 24 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہاں اب لوگوں میں واقعی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ کہ علاقے میں ماحول اب کس طرح کا ہے.
جی امبر، وہاں پہ جب میں گیا تو بہت سارے لوگ ابھی بھی اس عمارت کے آگے پیچھے جو وہاں پہ رہتے تھے ابھی وہاں پہ موجود تھے شام کے ٹائم پہ. اور یہ اطلاعات بالکل ٹھیک ہے، ماحول جو ہے وہ جو پہلے دکھ کا ماحول تھا اب وہ دکھ، غم اور غصے میں بدل گیا ہے. اور لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ تھے، لوگ اپنے جو ہے اس کا غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور لوگ الزامات لگا رہے تھے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اس عمارت کو حکام نے صحیح طریقے سے لک آفٹر نہیں کیا، اور اس میں کوئی نہ کوئی غفلت کہیں ہوئی ہے، اس آگ پر کیوں نہیں قابو پایا گیا. تو اب وہ جو غم ہے وہ غصے میں تبدیل ہو گیا ہے.
اور جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ، جو صحافی ہوں یا دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں، مطلب ان کے ساتھ کس طرح کا پھر ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، رویہ کیا ہے؟
دیکھیں ایسا کوئی ابھی تک واقعہ تو ہوا نہیں کہ کسی صحافی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو، پر یقیناً وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا انسینسیٹیو ہے، ہمارے پیارے یہاں پہ مرے اور آپ یہاں پہ آ کے فوٹو کھینچ رہے ہیں.
اچھا، اور کافی سارے سیاستدان بھی گئے ہیں، میں خیال ہے کل وزیر اعظم گئی تھیں، ان سے مقامی لوگوں نے بھی ملاقات کرنے سے انکار کیا تھا، کئی تنظیموں نے. میئر کی بھی کافی انہوں نے برا بھلا کہا، صادق خان جب گئے ہیں. تو اور بھی کوئی لوگ آئے ہیں اس بارے میں، آپ کی کسی سے بات ہوئی؟
جی، میری مقامی وہاں پہ کونسلر سے بھی بات ہوئی، اس کے علاوہ جو والنٹیئرس وہاں پہ ہیں جو لوگوں کو کھانا پانی اور دیگر چیزیں وہاں پہ پہنچا رہے ہیں ان سے بھی بات ہوئی. کافی ساری آرگنائزیشنز کے لوگ آ رہے ہیں، سیاستدانوں میں تو ٹریزا مے جس طرح آپ نے کہا وہ گئیں، ہمارے جو لندن کے میئر صادق خان گئے ان کو بھی ہیکل کیا گیا، ان پہ جملے کسے گئے جب وہاں پہ گئے. وہ یہ ساری وہ فرسٹریشن ہے جو غصہ ہے جو جس کا لوگ اظہار کر رہے ہیں. پر اس کے علاوہ جو دیگر شہروں سے کوئی ایسی کوئی نامور کوئی بڑی سیاسی شخصیت تو وہاں پہ نہیں گئی، پر اداکار گئے، کچھ سنگرز گئے، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے. جو بھی گئے وہ اس طرح گئے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، اس طرح گئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جائیں، اگر وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں. پر ان دو تین شخصیات کے علاوہ کوئی بڑا سیاستدان ابھی تک وہاں پہ نہیں گیا.
یہ تھے اطہر کاظمی. اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے صوبے سندھ کا، جہاں کے صحرائی علاقے تھرپارکر کی پولیس نے 9 عمر ہندو لڑکی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا ہے. کیس یہ ہے کہ ملزم بتائے گئے علی نواز شاہ نے رویتا میگھواڑ کا مذہب تبدیل کر کے نکاح کر لیا. سندھ اسمبلی نے مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف قانون بھی منظور کیا تھا، لیکن اس کو واپس لے لیا گیا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
تھر پارکر کے ننگر پارکر تھانے پر 17 میگھواڑ کی فریاد پر اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. مدعی 17 میگھواڑ نے بتایا کہ 6 جون کی شب جب تمام افراد سو رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور رویتا کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی. لڑکی کی چیخو پکار پر ان کا کزن ہریش اٹھ گیا، جس نے شناخت کی کہ نواز علی شاہ ساتھیوں سمیت پستول سے مسلح تھا، اور اس نے دھمکایا اور لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا. 17 میگھواڑ نے ایف آئی آر میں بتایا کہ لڑکی کے اغوا کی شکایت انہوں نے علاقے کے معززین سے بھی کی تھی، لیکن ابھی تک لڑکی کو واپس نہیں کرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ اب یہ مقدمہ درج کرانے آئے ہیں. دوسری جانب عمرکوٹ ضلع کے علاقے سامارو میں واقع مدرسے گلزار خلیل میں رویتا کا مذہب تبدیل کر دیا گیا ہے، اور پیر ایوب جان سرندی کے دستخط سے مدرسے کی سند جاری کی گئی ہے، جس میں رویتا کا نام گلناز تحریر ہے. اس سند میں لڑکی کی عمر 18 سال ظاہر کی گئی ہے، جبکہ لڑکی کے والدین کے پاس موجود پرائمری اسکول کے سرٹیفکیٹ کے مطابق رویتا کی عمر 16 سال ہے۔ رویتا کے مذہب کی تبدیلی کے بعد اسی روز مدرسے میں اس کا نواز شاہ کے ساتھ نکاح بھی پڑھایا گیا۔ نکاح نامے میں کہا گیا ہے کہ شادی کے دو شرعی گواہوں کے روبرو دلہا اور دلہن کی قبولیت کے بعد یہ نکاح پڑھایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال سندھ اسمبلی نے جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک قانون منظور کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی صغیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تام صغیر کے والدین یا کفیل اپنے خاندان سمیت مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مذہب کی جبری تبدیلی مختلف حوالوں سے ہوگی، اس کو صرف جبرن شادی یا جبری مشقت تک محدود نہیں سمجھا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی کا جبری مذہب تبدیل کرنے کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ملزم کو 5 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی، اور یہ جرمانہ متاثرہ فریق کو دیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی سے اس قانون کی منظوری کے بعد جماعت اسلامی، جماعت الدعوہ سمیت دیگر جماعتوں کے احتجاج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس قانون سے دستبردار ہو گئی، اور سینئر صوبائی وزیر نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے گی، تاہم تاحال یہ ترمیم نہیں ہو سکی ہے۔ سندھ میں موجودہ وقت 18 سال سے کم عمر کی شادی پر بھی پابندی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت اس قانون پر بھی عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ ہندو کمیونٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نومت لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد جبری نکاح کیا جاتا ہے، لیکن یہ قانون بھی انہیں تحفظ فراہم نہیں کر رہا۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آپ نے ابھی بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا ٹریلر سنا، جو کہ آپ کل سن سکیں گے، اور آج جمعہ ہے تو یقیناً آپ لوگ بے چین ہو رہے ہوں گے اسپورٹس فیچر سننے کے لیے۔ تو آئیے سامعین، اب سنتے ہیں کھیل کے میدان سے۔
بہت اچھا سائن ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے،
پازیٹو کرکٹ کھیلیں گے، فائنل میں رزلٹ آ گیا اللہ کے ہاتھ میں،
میرے رن بھی ہو رہے ہیں اور اوپر سے اللہ کے فضل سے ٹیم بھی جیت رہی ہے۔
اور انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں سوائے کہ پاکستان کو نمبر 8 پہ لے کے پہنچا دیا۔
کوچ جو اسٹریٹجی بنائے، کھلاڑی اس پہ عمل کریں گے، تب کوالیفائی کر پائیں گے۔
پاکستانی کرکٹ کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں، تو کیا سینئر کھلاڑیوں کی کہانی اب ختم؟ اور ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائر پاکستان کے لیے کتنا مشکل؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ کرکٹ بھی کیا عجب کھیل ہے، خوب تماشے دکھاتا ہے، اس میں نظر آنے والی بے یقینی ہی در حقیقت اس کی خوبصورتی ہے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایک ایسی ٹیم جو اپنے پہلے ہی میچ میں بری طرح ہاری ہو فائنل میں پہنچ جائے گی، اور اسی ٹیم سے مقابلہ کرے گی جس نے اسے پہلے میچ میں شکست دی تھی؟ پاکستانی ٹیم نے بھارت سے ہارنے کے بعد عالمی نمبر 1 جنوبی افریقہ کو راستے سے ہٹایا، سری لنکا کا قصہ تمام کیا، اور پھر سیمی فائنل میں اس کے نوجوان کھلاڑی فیورٹ انگلینڈ کو ایک ایسا سبق سکھا گئے جو انگریز کھلاڑیوں کو مدتوں یاد رہے گا۔ اب اتوار کو ایک بار پھر ڈھول تاشوں، بینڈ باجوں اور فلک شگاف نعروں میں میلہ سجے گا پاکستان بھارت مقابلے کا۔ کپتان سرفراز احمد اپنے نوجوان کھلاڑیوں سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیوں نہ ہوں، یہی نوجوان کھلاڑی پاکستانی ٹیم کو آج اس مقام تک لے آئے ہیں۔
بہت اچھا سائن ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے کہ اتنے سچ پلیئر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ بڑے کروشل میچوں میں اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں۔ فخر زمان، شاداب، حسن علی، جتنے بھی نئے لڑکے آئے، فہیم اشرف بھی بڑا پرومسنگ اس نے ڈیبیو کیا۔
سرفراز احمد کو یاد دلایا گیا کہ سری لنکا کے خلاف میچ میں آپ کے تمام سورما بیٹس مین اپنی باریاں لے چکے تھے، ایسے میں آپ نے یہ بازی کیسے پلٹی؟
عامر اور میں بیٹنگ کر رہے تھے تو عامر کو میں نے یہی کہا تھا کہ اسکور بورڈ کو نہیں دیکھنا، بس جسٹ جو بال آ رہی ہے بس بال کو کھیلنا ہے. آئی تھنک میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا محمد عامر کو کہ اس نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا اور جس طریقے سے اس نے اس انڈر پریشر ٹائم پہ اتنی زبردست بیٹنگ کی. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو ہم.
حسن علی کیا کہنے ان کے, زبردست بالر پاکستان سپر لیگ سے منظر عام پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا گئے. حسن علی اس چیمپئنز ٹرافی میں سب سے زیادہ 10 وکٹیں حاصل کرنے والے بالر بن چکے ہیں. حسن علی سے سوال تھا کہ پہلے میچ میں بہت بری بالنگ اور نتیجہ بھی آپ کے خلاف گیا, اس کے بعد یکایک اس ٹیم میں جان کیسے پڑ گئی؟
جس طرح ہم ٹورنامنٹ میں آئے تھے تو پہلا میچ ہمارا انڈیا اگینسٹ ہار گئے تھے, لیکن لڑکے بہت اچھا کھیلے ہیں, ہول ٹیم یہ ساری ٹیم کی ایفرٹ ہے اور ان شاء اللہ ہم اپنا پراپر پازیٹو کرکٹ کھیلیں گے فائنل میں, رزلٹ آگے اللہ کے ہاتھ میں.
نوجوان کھلاڑیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو بات فخر زمان کے تذکرے کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے, جن کی جارحانہ بیٹنگ نے سری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی. میں نے فخر زمان سے پوچھا کہ دونوں میچوں میں اپنی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں آپ؟
آپ کی پرفارمنس تب کام کرتی ہے جب آپ کی ٹیم جیتتی ہے, تو میرے رن بھی ہو رہے ہیں اور اوپر سے اللہ کی فضل سے ٹیم بھی جیت رہی ہے.
فخر زمان سے میرا اگلا سوال تھا کہ جارحانہ بیٹنگ کا یہ انداز کیا شروع سے رہا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ اپنایا؟
یہ شروع سے ہی ہے اٹیکنگ سٹائل, لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا میں ادھر کھیل رہا ہوں, لیکن یہ کہ میرا شروع سے ہی میں اٹیکنگ کھیلتا ہوں اور ٹاپ آرڈر میں, تو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مینجمنٹ نے بھی جو رول مجھے دیا ہے تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں.
کھلاڑیوں کو تو آپ سن چکے, اب رمیز راجا کی باری جو چیمپئنز ٹرافی کی کامنٹری کے لیے انگلینڈ میں موجود ہیں. میں نے رمیز راجا سے پوچھا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنس, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب پرفارمنس نہ دینے والے سینئرز پر مشکل گھڑی آ پہنچی ہے؟
سرفراز کی کپتانی, نئے لڑکوں کے بھروسے میں یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے ان کی پرفارمنسز سے, اور کاش یہ اس طرح کی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جارحانہ سلیکشن پلئنگ 11 میں کر سکیں اور کر سکتے, کیونکہ بہت زیادہ پرانے پلیئرز کو بہت زیادہ لمبا ہم نے آزمایا اور انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں سوائے کہ پاکستان کو نمبر 8 پہ لے کے پہنچا دیا. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے اس میں جو ایکسپیرینس ہے, آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو ان ایکسپیرینس پلیئرز سے کہاں ان کی اٹھان چلی گئی ہے, ویئرز ہمارے ایکسپیرینس پلیئرز انفارچونیٹلی جس کے اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا, جس کے اوپر جن کو ہم چھیڑنے سے بہت گھبراتے تھے کہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا اگر یہ نکل گئے اور وہ نکل گئے, کہاں پہ ہم پہنچ گئے. تو کرکس آف دا میٹر جس کو کہتے ہیں نا لبے لباب یہ ہے کہ آپ یوتھ اگر ٹیلنٹ ہے اس کو کھلائیں, کانفیڈینس دیں, بیک کریں اور پھر انوائرمنٹ کریٹ کریں اور ایک نیوکلس فارم کریں اس ٹیم کا بیسڈ آن یگ مائنڈس جو کہ اگریسو بھی ہوں گے اور فری بھی کرکٹ کھیلیں گے, اور اگر ان کو انوائرمنٹ ایک نئی ملے گی ایک نئے کپتان کے نیچے تو یہ اپنی اس طرح کی پرفارمنسز کو لمبا کھینچ کے لے کے جائیں گے, اور جیسے ہی اگر ہتھے چڑھ گیا یہ انوائرمنٹ فرسودہ خیالات کے جو ایکسپیرینس پلیئرز کے ہاتھ میں, تو پھر یہ نیا ٹیلنٹ دب جائے گا. تو یہ ایک بڑا کرٹیکل فیز ہے پاکستان کی کرکٹ کا کہ آپ کو ایک نئی ڈائریکشن لینی ہے, اور نئی ڈائریکشن کے لیے آپ نے کپتان جو نومینیٹ کیا ان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ نئی ڈائریکشن پرانے پلیئر سے نہیں آئے گی بلکہ نئے پلیئر سے آئے گی.
رمیز راجا سے میرا اگلا سوال تھا کہ اس زبردست کارکردگی کے بعد سرفراز احمد کا بحیثیت کپتان کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟
ہم گھبرائے پھرتے رہے ہیں کہ جیسے ڈیسیزن اسٹرانگ لینے کے لیے, اور ڈیسیزن اسٹرانگ بڑا آسان ہوتا ہے اگر آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے اور آپ کو سب ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, یہ سب بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور سرفراز کو لیڈ کرنا ہے, مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ بڑا سٹیپ لینے سے کہیں نہ کہیں جھجکتے ہیں, کیوں نہیں نمبر 3 یا 4 پہ کھیلے, وہ فارم ہے ان کی, میچ جتایا ہوا ہے, پریشر میچ میں سب سے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, پتہ بھی ہے کہ آپ کے جو ایک دو پرانے پلیئرز ہیں وہ ان کی فارم نہیں ہے, نہ ہی ان میں اتنا اب دل گردہ رہ گیا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹلی وہ میچ جتا سکیں, تو پھر جب ایسی سچویشن ہے تو پھر آپ کو ڈیسیجن لینا ہے. اور سب سے بڑی ایگزامپل عمران خان کی تھی ورلڈ کپ 92 میں, 3 نمبر پہ کھیلے وہ, حالانکہ ہمارے پاس تھے بیٹس مین جو کہ 3 پہ کھیل سکتے تھے, مگر انہوں نے دیکھا کہ پریشر کو وہ سب سے اچھا ابزارب کر سکتے ہیں اور بڑے میچ میں بڑی اننگز کھیل سکتے ہیں. تو یہی سرفراز کو دیکھیں, یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو ان سے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں اپنی شاندار کارکردگی سے ورلڈ کپ میں براہ راست شرکت کو یقینی بنا چکی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ تک رسائی کا کڑا امتحان ہے۔ وہ اس وقت لندن میں ہے جہاں ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ شروع ہو چکے ہیں، اور پاکستانی ٹیم کو اپنے پہلے میچ میں ہالینڈ کے خلاف 4 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کے تجزیے کے لیے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق اولمپئن سمیع اللہ۔ سمیع اللہ صاحب، یہ بتائیں کہ ہالینڈ کے خلاف پہلے ہی میچ میں شکست، اب بھارت، کینیڈا اور اسکاٹ لینڈ سے میچز باقی ہیں، تو کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ان اگلے میچوں میں کچھ اچھی کارکردگی دکھا سکے گی؟
ہماری ٹیم کیونکہ کافی عرصے سے یورپ میں نہیں کھیلی اور ان کو تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم ہالینڈ سے ہارے، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یورپین ٹیمیں اتنی آسان ہیں جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ رزلٹ ہونا ہی تھا، لیکن ہمیں خاص طور پہ 2 میچ اور ضرور جیتنے چاہیے، کیونکہ اگر 2 میچ نہیں جیتیں گے تو پھر ہمارا یہی خیال ہوگا یا یہی ہم سوچتے رہیں گے کہ اگر وہ ٹیم اس کو ہرا دے تو پھر ہم کوالیفائی کریں گے۔ چانسز ہیں، کوچ مینیجر کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور اگلے میچوں کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جیتنے کیسے ہیں۔
اس کوالیفائنگ راؤنڈ سے 10 میں سے 5 ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی، تو کیا ان 5 ٹیموں میں پاکستانی ٹیم شامل ہوگی؟
پول اتنا آسان ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے اپسیٹس ہوتے ہیں، جیسے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم ہم کہیں کہ جی انڈیا سے ہار گئی تو ہم سے بھی ہار جائے گی، تو اتنی آسان والی بات نہیں۔ ویسے ہی کینیڈا کی ٹیم ہے، کینیڈا کو جیتنا بڑا ضروری ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے ان پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو فتوحات اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھیں۔ کوالیفائی کرنا چاہیے، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ کھیل کے اور کوچ جو اسٹریٹجی بنائے، کھلاڑی اس پہ عمل کریں گے، تب کوالیفائی کر پائیں گے۔
اگر پاکستانی ٹیم اس راؤنڈ سے ورلڈ کپ میں نہیں جاتی تو اس کے پاس پھر بھی ایک موقع ہے کہ وہ اکتوبر میں ایشیا کپ جیتے اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے، تو ان حالات میں پاکستانی ٹیم کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا چانسز ہیں؟
مجھ سے پوچھیں تو ایشیا کپ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ بھارت ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ کوریا وہاں پہ آ جائے، اور بنگلہ دیش بذات خود بنگلہ دیش میں بڑا سخت ٹیم ہے، ملیشیا بڑی سخت ٹیم ہے۔ یہ کیونکہ 10 ٹیمیں ہیں، ان 10 ٹیموں میں سے 5 ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے، تو یہ بڑا آسان موقع ہے، اور اسی پہ ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کانسنٹریٹ کیا تھا کہ اسی میں ہم کوالیفائی کریں گے۔ یہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، ان کو اچھا کھیلنا چاہیے، اور پھر اگر ایشیا کپ میں اگر جیتنا ہے تو چیمپئن ہونا پڑے گا، تو چیمپئن ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
کوریا میں انگلینڈ نے فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ تہران میں کھیلے گئے میچ میں ایران نے ازبکستان کو 2-0 سے ہرا کر سن 2018 کے روس میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے سلور فلائی ویٹ عالمی باکسنگ چیمپئن محمد وسیم اس سال ستمبر میں گولڈن فلائی ویٹ کے لیے عالمی مقابلے کریں گے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہاکی پروفیشنل لیگ کے انعقاد کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ لیگ میں ارجنٹائن، بیلجیم، برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا اور پاکستان کو شامل کیا گیا ہے۔ لیگ جنوری 2019 میں شروع ہوگی اور جون تک جاری رہے گی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
تو اتوار کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل یہاں لندن کے اوول کے میدان میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، اور بس لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد شائقین بے چینی سے اتوار کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اور بس ٹیموں کا اور میچ کا اور امکانات کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو بی بی سی کی ہماری ویب سائٹ پر بھی کھیل کی خبروں میں اسی سے متعلق خبریں ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو نظر بھی ڈال سکتے ہیں ان پہ۔ پہلی تو یہ خبر ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی ٹیم نے جس طرح سے واپسی کی ہے وہ بہت ہی شاندار رہی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں فہیم اشرف کو اگرچہ ابھی تک صرف ایک میچ کھیلنے کا موقع ملا ہے، لیکن اس 23 سالہ نوجوان نے اپنے ٹیلنٹ کی جھلک ضرور دکھائی ہے۔ ان خبروں کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر تھے عادل شازیب، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں راج نارائنا سوامی اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں فرحت جاوید سے۔
پاکستان کی معیشت میں زراعت کا بڑا حصہ ہونے کے باوجود کسان پریشان حال ہیں، وہ زراعت کے لیے حکومتی پالیسی کو نامناسب قرار دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار تصدیق کی ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کو برطرف کرنے پر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے شہر موصل میں 1,00,000 سے زائد شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ روس نے مشرقی شام میں ایک فوجی اڈے پر امریکہ کی جانب سے راکٹ لانچرز کی تنصیب پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ کی ایک فضائی حملے میں ہلاکت کی اطلاعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔